بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 25 جون سن 2010 مسجد دارالسلام باغ جنا لاہور میں ناظم اعلیٰ مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور ڈاکٹر عارف رشید صاحب نے خطاب جمعہ میں سورہ تغابن کی اختتامی آیات کا مطالعہ کرایا.
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشهد ان سیدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما اصاب من مصيبه الا باذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِّأَنفُسِكُمْ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. آمين يا رب العالمين. حضرات اس مسجد میں غالباً بلکہ لگ بھگ کہنا چاہیے کہ کوئی 12-14 برس کے بعد حاضری کا موقع ملا ہے. جو حضرات بھی یہاں باقاعدگی سے شریک ہوتے رہے ان کے علم میں ہے کہ والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یہاں بہت باقاعدگی کے ساتھ خطاب جمعہ کی ذمہ داری ادا کرتے رہے تھے اور اس کے بعد جب ان کے صحت کے بعض مسائل ایسے پیدا ہو گئے کہ ویل چیئر کا استعمال لازم ہو گیا اور یہاں تک پہنچنا مشکل ہو گیا تو میرے چھوٹے بھائی حافظ عاقف سعید صاحب یہاں اسی ذمہ داری کو خطابت جمعہ کے فرائض کو انجام دیتے رہے. اور اس کے بعد یہ بات بھی آپ حضرات کے علم میں ہے کہ تقریباً 2.5 ماہ قبل والد محترم کے جب انتقال ہوا اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے انہیں اعلیٰ درجات عطا فرمائے تو اس کے بعد آپ حافظ عاقف سعید صاحب کی ذمہ داری پھر قرآن اکیڈمی کی مسجد میں لگ گئی اور ظاہر ہے کہ ذمہ داری کسی نے لگائی نہیں تھی بلکہ یہ کہ از خود جسے آپ فطری طور پر کہتے ہیں کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب وہاں خطاب جمعہ کی ذمہ داری ادا کر رہے تھے تو ان کی منظر سے ہٹ جانے کے بعد پھر چھوٹے بھائی عاقف سعید اب وہاں جمعہ کی خطاب کا جو ہے فریضہ انجام دیتے ہیں. اور اس کے بعد سے اس مسجد میں ہمارے ایک ساتھی ہیں بریگیڈیئر صاحب بریگیڈیئر غلام مرتضیٰ صاحب جو پروفیشن کے اعتبار سے ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں وہ بھی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں. مجھے کل ہی بتایا گیا تھا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور وہ حاضر نہیں ہو سکیں گے لہذا پھر یہ بات جو ہے اب وہ گویا کہ وہ میرے کاندھے پر آ پہنچے. آپ حضرات کا علم میں ہے کہ یہاں جس کسی کو بھی آپ سے خطاب کا موقع ملتا ہے ہمارے دین کی بنیاد جن دو چیزوں پر ہے صرف اسی کا بیان ہوتا ہے. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پیارے الفاظ ہیں جبکہ وہ فتنہ خلق قرآن جو ہے اپنے عروج پر تھا ان پر بڑا شدید پرسیکیوشن ہو رہا تھا اور تشدد اور تعذیب کی چکیوں میں سے انہیں گزارا جا رہا تھا اور ایسا ظلم اور اس قدر تشدد ہوتا تھا کہ جس کے بارے میں الفاظ یہ ہیں جو تاریخ میں موجود ہیں کہ اگر اونٹ کو بھی وہ تشدد سہنا پڑے تو وہ بھی بلبلا اٹھے. اصل معاملہ مسئلہ خلق قرآن کا تھا, اور اس موقع پر ان کے یہ الفاظ ہیں جو سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں کہ ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول, اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کی کتاب سے, اللہ کے رسول کی سنت سے تو پیش کر دو. دلیل دو بنیادوں پر, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت. بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا یہاں ایک گروہ ایسا موجود ہے کہ جو کتاب اللہ کو تو خوب اچھی طرح مانتا ہے, جنہیں ہم نے ایک نام بھی الاٹ کر دیا کہ وہ اہل قرآن ہیں, حالانکہ اہل قرآن تو امت محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن یہ کہ قرآن حکیم کو ماننے کے ساتھ ساتھ احادیث کا انکار, سیرت اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے دین کی بنیاد ہے اس کا انکار, لہذا ان کا شمار جو منکرین حدیث میں سے ہو گیا. تو ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولی, یہ دونوں عمود جو ہے پینڈل ہے, اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان خطابات جمعہ میں اکثر و بیشتر جو شے آپ کے کانوں سے ہو کر آپ کے قلب و ذہن تک اترتی ہے وہ اللہ کی کتاب کی آیات ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں, فرمودات ہیں, آپ کی سیرت کے واقعات ہیں, اسوہ حسنہ کا بیان ہے. اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ایمان میں اضافہ ہو, اس کو جلا حاصل ہو, تو اس کا سب سے جسے آپ کا یہ اہم ترین ذریعہ وہ قرآن حکیم. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَنَّهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, جو قرآن آپ پر نازل کیا گیا, جب ان میں سے وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم عطا فرمایا ہے جب اس کی تلاوت سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں, اس لیے کہ اس کے اندر وہ ایمانی جلا اور ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, جب ہماری آیات انہیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو ان کے ایمانی جذبات میں اضافہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ایک ہفتہ واری اجتماع دیا ہے وہ ہماری تجدید ایمان کے لیے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول ہمارے سامنے آتا ہے کہ جمعے میں یہ خطاب میں حضور کیا کرتے تھے, کان صلی اللہ علیہ وسلم یذکر الناس ویتلو آیات کتاب اللہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دہانی کرایا کرتے تھے, نصیحت فرمایا کرتے تھے, تذکیر فرمایا کرتے تھے اللہ کی کتاب کے ذریعے. تو گویا کہ کوئی شخص کے جو نائب رسول ہے وہ ممبر رسول پر اگر بیٹھا ہے تو اولین فریضہ اس کا کیا ہے کہ اس دین کی بات ان لوگوں تک پہنچا دے, تاکہ ایک تجدید ایمان کا ہفتہ وار جو پروسیس جو ہمارے جسم میں متعین کر دیا گیا اس کو جلا حاصل ہوتی ہے, ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. تو اسی حوالے سے سورۃ تغابن کا دوسرا رکوع ہے کہ جس کی پانچ آیات ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں, تو بہت اہم آیات ہیں. اس لیے کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جو ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت, ان تینوں ایمانیات کی نریشن, اس کے بیان کے اعتبار سے قرآن حکیم کا کلائمیکس ہے. ایمانیات ثلاثہ کی اصطلاح آپ حضرات نے خوب اچھی طرح سنی ہے, تین ایمانیات جو بنیاد بنتی ہیں, ایمان اللہ پر, ایمان اللہ کے رسول پر, ایمان آخرت پر. پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 میں اس کو اور مزید کھول دیا گیا, ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ والکتاب والنبیین, یہ ایمانیات ثلاثہ کی بجائے پانچ ایمانیات کا عنوان قائم کیا گیا, اللہ پر ایمان, اللہ کے رسول اور انبیاء پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, اور بعد الموت ایمان بالآخرت, یہ پانچ ایمانیات ہو گئے. تو ایمانیات ثلاثہ وہ تین جو بنیادی ایمان ہے, ایمان باللہ, ایمان بالآخرت اور ایمان بالرسالت, اس موضوع پر سورہ تغابن قرآن حکیم کا ذروۂ ثنا ہے, خاص طور پر اس کی ابتدائی ساتھ آیا. پہلے رکوع کا صرف ترجمہ میں آپ کے سامنے کروں گا تاکہ یہ کہ کم سے کم جو آج کی ہماری اگلی گفتگو ہے اس کا ایک کنیکشن پچھلی گفتگو کے ساتھ یا پچھلے حصے کے ساتھ قائم ہو جائے. فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو زمین و آسمان کی. لہ الملک و لہ الحمد, اسی کی بادشاہی ہے, اسی کا اختیار ہے, اور کل تعریف اور کل شکر اسی کی ذات کے لیے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ذات ہر شے کی قدرت رکھتی ہے, ہر شے پر قادر ہے. وہ الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن, وہی ذات ہے کہ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہیں آدم سے وجود بخشا ہے. فمنکم کافر, تو تم میں سے وہ بھی ہیں کہ جو کافر ہیں, جو کفر کرنے والے ہیں, اپنے خالق اور مالک کا کتنا انکار کر دیتے ہیں. ومنکم مؤمن, اور تم میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو اللہ پر ایمان اور اس کی وفاداری کا دم بھرتے ہیں. واللہ بما تعملون بصیر, اور یہ بات جان لو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے. خلق السماوات والارض بالحق, اسی اللہ نے پیدا کیا, اسی خالق کے کائنات نے پیدا کیا زمین و آسمان کو حق کے ساتھ, بالحق, یہ بامقصد تخلیق ہے, یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی کوئی شغل یا اس کی ہابی نہیں تھی معاذ اللہ. جس طرح ہندوؤں کے ہاں ایک تصور موجود ہے کہ رام جی جو ہیں کہیں اوپر بلندیوں پر کہیں ساتھ میں آسمان پر بیٹھے ہوئے ہیں اور زمین میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تماشا کر رہے ہیں, یہ ان کا گویا کہ شغل ہے, وقت گزاری کا مصرف ہے. اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا, اس زمین و آسمان میں جو شے بھی ہے, بالحق, ایک پرفیکٹ پرپز ہوتے ہیں, تخلیق ہے, بامقصد تخلیق ہے. وَصَوَّرَكُمْ, اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنا عمدہ تصویر کشی کی ہے تمہاری, تمہیں کیسی کیسی صلاحیتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ, اور کیا ہی عمدہ اللہ نے تمہیں صلاحیتیں دی ہیں, کیسی عمدہ اللہ نے تمہاری نقشہ گری کی ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ, اور بالآخر تم سب کو اپنے رب کے حضور پیش کر دیا جائے. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, وہ جانتا ہے جو کچھ زمین و آسمان میں ہے. وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ, اور وہ باخبر ہے ہر اس بات سے جو تم چھپا جاتے ہو, جو کسی دوسرے کی نگاہ میں نہیں آتی. کوئی عمل انسان کا وہ کتنا ہی خفیہ طور پر کیا, وہ اللہ کے علم ہے. وَمَا تُعْلِنُونَ, اور جو شے تم علی الاعلان کرتے ہو یا کہتے ہو, ہر شے اللہ کے علم ہے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جو تمہارے سینوں میں جو کوئی وسوسے ہیں, آرزو اور تمنا ہے, وہ بھی جانتا, جو شاید تمہارے علاوہ کوئی اور شخص نہیں جانتا. اور بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو انسان اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ بھی شیئر نہیں کرتا, لیکن کیا سمجھتا ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے, اللہ کو تو معلوم ہے. وہو علیم بذات الصدور, جو کچھ مخفی ہے تمہارے سینوں میں وہ بھی اللہ کے علم ہے. چار آیات ایمان باللہ, بہت عمدہ, جسے آپ کہیے کہ جو یہاں الفاظ استعمال ہوئے, جو شاہانہ انداز کلام ہے اور جو جلال ہے اس کے اندر, پہلی چار آیات. اگلی دو آیات ایمان برسالت کے ضمن میں, الم یاتکم نبؤ الذین کفروا من قبل, جو بھی مخاطبین تھے اس قرآن حکیم کے جن کے سامنے حضور اس قرآن کو پیش کر رہے تھے, انہیں مخاطب کیا گیا کہ اے مکہ کے رہنے والوں, کیا تم تک خبر نہیں پہنچی ان قوموں کی جو تم سے پہلے ہلاک کر دی گئی. فذاقوا وبال امرهم, انہوں نے اپنے کرتوتوں کا, اپنی سیاہ کاریوں کا, اپنے گناہوں کی, اپنی معصیت اور اپنے شرک کی سزا اسی دنیا میں چکھ لی. اللہ کا عذاب نازل ہوا, اور بڑا دردناک عذاب نازل ہوا. قوم عاد ہے, قوم سمود ہے, قوم شعیب ہے, حضرت لوط علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے تھے, ان تمام کے مساکن موجود ہیں. لا یرا الا مساکنہم, ان مساکن میں, ان محلات میں رہنے والے موجود نہیں ہیں, لیکن یہ کہ بہت اونچے اونچے ستون قوم عاد نے جو تعمیر کیے تھے, آج بھی جو تجارتی قافلے جاتے ہیں مکہ سے شام کی طرف, رستے میں ستون موجود ہیں قوم عاد کے مساکن, مدائل صالح موجود ہیں. تو کیا تم تب خبر نہیں پہنچی ان لوگوں کی. وبال امرہم ولہم عذاب الیم, اور ان کے لیے پھر بڑا دردناک عذاب ہے. ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات, ان قوموں کا یہ جو انجام ہوا تھا اس دنیا میں انتہائی ذلت آمیز عذاب سے جو وہ لوگ شکار ہوئے تھے, تو کیوں, ذالک, یہ اس وجہ سے, بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات، یہ ان کے پاس آئے تھے ان کے رسول بڑے واضح معجزات لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے معجزے دیے گئے، حضرت عیسیٰ کو کیسے معجزے دیے گئے، حضرت صالح علیہ السلام کی وہ ناقۃ اللہ، وہ اللہ کی اونٹنی، جب قوم نے مطالبہ کیا تھا کہ اے صالح اگر ہماری نگاہوں کے سامنے یہ سامنے جو چٹان ہے یہ شق ہو جائے اور اس میں سے ایک اونٹنی برآمد ہو اور وہ ہماری نگاہوں کے سامنے ایک بچہ بھی جنے تو ہم ایمان لے آئیں گے، قرآن میں موجود ہے۔ تو اللہ نے ان کے اس مطالبے کو پورا کر لیا، قوم ایمان نہیں لائی اور بالآخر اپنی ناہنجاری کی بسبب اس حد تک پہنچ گئی کہ اس ناقۃ اللہ کو، اللہ کی اونٹنی کو اس نے ہلاک کر دیا اس قوم نے۔ تو تین دن کے بعد اللہ کا عذاب نازل ہو گیا، فذاقوا وبال امرهم، اس دنیا میں بھی انہوں نے اپنے کرتوتوں کی سزا پا لی۔ تو یہ کیا وجہ تھی؟ ذالک بانہ کانت تاتیہم رسلہم بالبینات فقالوا ابشر یهدوننا، ہمارے رسول تو آئے تھے بڑی واضح تعلیمات کے ساتھ، بہت روشن نشانیوں کے ساتھ، لیکن قوم نے کیا کہا کہ ہم اپنے جیسے انسان کو اللہ کا رسول ماننے کو تیار نہیں، ایک کیا انسان ہمیں ہدایت دے گا؟ ان کا یہ مطالبہ بھی موجود ہے کہ اللہ کو اگر کسی کو رسول بنا کر ہی بھیجنا تھا تو آسمان سے کسی فرشتے کو نازل فرما دیتا، اس کے ہاتھوں میں کتاب موجود ہوتی ہے، وہ کتاب ہمارے سامنے لاتا، اسے کھولتا، ہم اپنے ہاتھوں سے محسوس کرتے کہ ہاں واقعی کتاب ہے، کوئی ہماری نظر بندی نہیں کر دی گئی، اور پھر وہ فرشتہ اس کتاب کو پڑھ کر ہمیں سناتا تو ہم ایمان لے آتے، یہ مطالبہ موجود تھا۔ تو بڑی واضح تعلیمات کے ساتھ اور بہت روشن دلیلوں اور معجزات کے ساتھ اللہ نے رسولوں کو بھیجا تھا، وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور ان لوگوں نے روگردانی کی، اعراض کیا، وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے شان استغنا فرمایا۔ ظاہر ہے کہ جو اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرے گا، لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم اللہ کی شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور بہت کچھ دے گا، بہت سی چیزوں سے نوازے گا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، لیکن اگر تم نے اللہ کا کفر کیا، بہی مانا ناشکری کی، کفران نعمت کیا، ناشکر گزاری والی روش اختیار کی، تو جان لو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ زعم الذین کفروا ان یبعثوا، یہ دو آیات جو تھی جو ابھی جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، ایمان برسالت، اب ایک آیت ہے ایمان بالآخرت کے ضمن میں، لیکن حد درجے جامع آیت۔ زعم الذین کفروا ان یبعثوا، ان کافروں کو یہ زوم ہو گیا کہ انہیں شاید دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکے گا، اس لیے کہ ان کا اعتراض تو موجود تھا نا کہ ہمارے آبا و اجداد جنہیں ہم سے رخصت ہوئے سینکڑوں برس گزر چکے ہیں، اور جن کی اگر قبر کو کھودا جائے تو وہاں شاید وہ گلی سڑی ہڈیاں بھی موجود نہ ہوں، وہ بھی گویا کہ جزوے زمین بن چکی ہوں، جسے ہم آج کی اصطلاح میں کہیں گے تو ان کے الیکٹران اور پروٹون جو ہیں وہ بھی کہیں تحلیل ہو چکے ہوں، تو کیا ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ ہی ہاتھ ہی ہاتھ علی مات، یہ جو بات پیش کی جا رہی ہے جو محمد کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تو کہیں ہونے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں۔ تو وہی بات یہاں موجود ہے کہ ان کافروں کو اس بات پر زوم ہو گیا کہ شاید انہیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، بلا کیوں نہیں، وربی، اور مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتبعثن، تمہیں لازمن دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ثم لتنبؤن بما عملتم، اور تمہارا ایک ایک عمل تمہیں جتلا دیا جائے گا، کوئی شے پوشیدہ نہیں رہے گی۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ہمارا ایمان ہے نہیں کہ ہمارا کوئی عمل خواہ وہ رائی کے دانے کے برابر کیوں نہ ہو، اعمال نامے میں درج ہو رہا ہے، کرامن کاتبین موجود ہیں، اگر کوئی بھلائی کی بات ہم نے کی ہے، کوئی بھلا عمل کیا ہے، کسی خیر کا جو ہے ہم نے گویا کہ اس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا ہے، تو بہت ہی اللہ کے مستعد فرشتے موجود ہیں جو فوراً اس کو نوٹ کر لیتے ہیں، اور اگر کہیں زبان سے غلط بات نکلی ہے، بے حیائی کی گفتگو کی ہے، فحش کلام کیا ہے، گالم گلوچ کی ہے، کہ جھوٹ یا غیبت کا معاملہ کیا ہے، تو فرشتے موجود ہیں جو فوراً نکلیں گے۔ ثم لتنبؤن بما عملتم، تمہارا ایک ایک عمل تمہیں جتلا دیا جائے گا، وذلک علی اللہ یسیر، اور یہ بات اللہ پر بہت سہل ہے، یہ نہ سمجھو کہ کروڑوں اربوں کھربوں انسانوں کے حساب کو ان کی زندگی کے ایک ایک قول اور ایک ایک عمل کا ریکارڈ کرنا شاید اللہ پر بہت گراں ہوگا، بہت مشکل ہوگا، وذلک علی اللہ یسیر، یہ کام ممکن ہے تمہاری منطق میں تو کوئی مشکل کام ہو، لیکن اللہ کے نزدیک یہ بہت ہی سہل کام ہے۔ یہ سات آیات سورہ مبارکہ کی ایمانیات کے ثلاثہ، چار آیات ایمان باللہ، دو آیات ایمان بالرسالت، اور ایک آیت ایمان بالآخرت کے ذمن ہے. اور اس کے بعد بہت پرزور دعوت ہے ایمان کی. اس بات کو نوٹ کیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ زمانہ نزول کے اعتبار سے اس دور میں نازل ہوئی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا نصف آخر ہے. لہذا مخاطبین یہاں کون ہیں؟ اہل ایمان. یہ آیات کہیں مکے میں تو نازل نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے اولین مخاطب مشرکین مکہ ہوتے ہیں، یہ تو مدینہ میں نازل ہو رہی ہیں. اور مدینہ میں بھی حضور کو ہجرت فرما کر یہاں آئے ہوئے تقریباً 5-6 برس گزر چکے. لیکن اگلی آیات جو ہے جس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں وہ کیا ہے کہ اب مسلمانوں کے اندر ایک عنصر ایسا موجود ہے جنہیں ہم منافقین کہتے ہیں، اور ان کی اس وقت تک کتنی تعداد ہوگی مدینہ میں بسنے والے مسلمانوں پر مشتمل، اس کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ غزوہ احد کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1,000 کے لشکر کو لے کر مدینہ سے باہر نکلے ہیں، تو ذرا مدینہ سے باہر نکلے تو عبداللہ ابن ابی ان میں سے 300 کی تعداد میں لوگوں کو لے کر واپس پلٹ گیا. یہ کون لوگ تھے جنہیں یقیناً منافقین کہیں گے؟ اس لیے کہ ایک لشکر وہ ہے جس کو لیڈ کر رہے ہیں، جس کے سپہ سالار ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب 700 تو ان میں شامل وہ ہیں جو حضور کے ساتھ ہیں، اور 300 وہ تھے جو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین کی سرکردگی میں اس سے واپس لوٹ گئے. تو گویا کہ ہجرت کے کل 2 برس بعد ہی 1,000 میں سے اس لشکر میں سے 300 تعداد منافقین کی موجود تھی. اور یہ سورہ مبارکہ تو اس کے تقریباً 4 برس بعد نازل ہو رہی ہے. لہذا اب جو آیت ہے اس میں اس حقیقی ایمان جو منافقین کو قانونی ایمان کا شیلٹر تو یقیناً حاصل تھا، مسلمان تھے، حضور کی اقتداء میں نماز ادا کرتے تھے، زکات کا انکار نہیں کرتے تھے، لیکن یہ کہ جو حقیقی ایمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، آپ کے ساتھ محبت، وہ مشن جو حضور دے کر بھیجے گئے تھے اس میں آپ کا دست و بازو بننا، یہ بات ان کے لیے بہت گراں تھی، کوسوں دور تھی. لہذا فرمایا فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. مخاطبین ہیں مسلمان، لیکن چونکہ اب ان میں ایک عنصر منافقین کے بھی موجود ہے، لہذا انہیں دعوت دی جا رہی ہے انتہائی پرزور انداز میں. ایک مرتبہ پھر وہ تجدید ایمان کی کیفیت جو ہے وہ ان کے اوپر گویا کہ واضح کر دی گئی. ابتدائی 7 آیات ایمان باللہ، ایمان بالرسالت، اور ایمان بالآخرت کے ضمن میں اب پرزور دعوت ہے انہیں ایمان کی. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا. تو ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، اور اس نور پر جو ہم نے اپنے رسول پر نازل کیا صلی اللہ علیہ وسلم، یا مراد قرآن حکیم ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغاب. وہ دن کے جو لوگوں کو جمع کرنے کا دن ہے، جسے یہاں فرمایا گیا اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا ذلک یوم التغاب، وہ ہے اصل میں ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. یہاں ہماری جو ہے وہ اصلاح کر دی گئی کہ ہمارے نزدیک تو ہر وہ شخص جیتا ہوا ہے جس کے پاس یہاں بڑا مال و دولت ہے، بڑا سرمایہ ہے، بہترین اس کے کوئی ٹریڈنگ ہے، بہت اچھی انڈسٹری ہے یا زراعت ہے، کئی کئی فارم ہاؤسز ہیں، بینک بیلنس ہے تو بہت اونچا پہنچا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہے. اور ہمارے نزدیک ناکام انسان کون ہے جس کا کوئی مستقبل نہیں ہے، بئی مانا، نہ رہنے کے لیے کوئی گھر ہے، نہ کوئی اچھا ذریعہ معاش ہے، نہ کوئی سواری کے لیے گاڑی یا موٹر سائیکل موجود ہے، ہم سمجھتے ہیں ناکام انسان. تو مادی اعتبار سے ہمارا گویا کہ جسے کسوٹی کہیں گے اس دنیا کی کامیابی اور ناکامی کی کیا ہوئی، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند بتان وحمہما لا الہ الا اللہ، ہمارے نزدیک تو کامیابی انہیں چیزوں سے معتبر ہے. لیکن قرآن حکیم کامیاب کسے کہے گا؟ اس لیے کہ جب تک ہماری سوچ میں وہ بنیادی تبدیلی واقع نہیں ہوگی کہ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی، یہ دور امتحان ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ شے ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے. اس دنیا کی زلف گرہگیر کے ہم جو اسیر ہوتے ہیں، اور اس کی سونی اور چاندوں کی زنجیروں جب ہمیں جکڑ لیتی ہیں تو یہ آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی اور اخروی زندگی کا تصور ہمارے نگاہوں سے بہت دور ہو جاتا ہے. اصل المیہ یہ تو قرآن حکیم کے نزدیک کامیابی اور ناکامی کا بنیاد کیا ہے, کس شے پر ہے؟ وہ اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, اللہ کی غلامی, اللہ کی فرما برداری, اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع. آمنوا باللہ ورسولہ, آمنوا باللہ ورسولہ گردان کی گئی قرآن حکیم. پھر میں حوالہ دوں گا انہیں منکرین حدیث کا کہ جس دور میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو ٹھیک ہے انہوں نے مطلب سمجھا کہ ایمان رکھو اللہ کے رسول پر, لیکن آج 1400 برس کے بعد یا تو ہم اپنے ذہن سے وہ بات جو ہے وہ نکال دیں کہ یہ قرآن حکیم تا قیام قیامت ہمارے لیے ہدایت نامہ ہے, یہ تو صرف اسی دور کے لیے آیا تھا, یا تو یہ خناس ہمارے ذہن میں پیدا ہو جائے. لیکن اگر ہم مانتے ہیں کہ یہ آخری کتاب ہے اور تا قیام قیامت حجت یہ قرآن حکیم ہے تو کیا ترجمہ ہوگا؟ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, بارہا فرمایا گیا اطاعت کرو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی. تو آج کے دور میں اگر وہ لوگ جن کا صرف مطمئن نظر قرآن حکیم بن کر رہ گیا تو اللہ کے رسول کی اطاعت اس سے کیا مانی لیں گے؟ یہی وجہ ہے کہ احادیث کو بھی ایک طرف رکھو, سیرت رسول کو بھی ایک طرف رکھو, اسوے کو بھی ایک طرف رکھو, ہمیں تو صرف دیکھنا قرآن میں کیا بات ہے. یہ گویا کہ جسے آپ کہیے گے کہ اگر انسان کو اللہ نے دو آنکھیں دی تھی تو ایک آپ نے بالکل بند کر دی. ایتونی بشیء من کتاب اللہ و سنت رسولی, دلیل ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کا اسوہ اور سنت, یہ چیزیں اگر ہیں تو پھر دین کی تکمیل ہوتی ہے. لہذا کیا فرمایا گیا؟ آمنوا باللہ و رسولہ و النور الذی انزلنا, ایمان محکم رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر, اور گویا کہ اس ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو. صرف زبان کے ذریعے گواہی دے دینا ہی اللہ کے ہاں کافی نہیں ہوگا. عبداللہ ابن ابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھیک پیچھے کھڑا ہو کر نماز ادا کیا کرتا تھا. کس کی اقتدا تھی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا. لیکن حضور نے کیا فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میرا یہ کرتا بھی اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکتا, اس لیے کہ ان کے بیٹے تھے کیونکہ وہ جلیل صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عبداللہ ابن ابی, یہ بہت ہی جیسا کہ میں نے عرض کیا جوان صحابی میں سے تھے. جب ان کے والد کا انتقال ہو گیا رئیس المنافقین کا عبداللہ ابن ابی کا, تو حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور چونکہ انہیں معلوم تھا اپنے والد کے کردار کا کہ اسلام کا ایک لبادہ تو اس نے اڑا ہوا تھا, لیکن یہ کہ اگر کہیں حضور نے کہا کہ نکلو جہاد کے لیے تو دبک گئے گھر میں. اگر مطالبہ آیا کہ نکالو اللہ کے رستے میں اپنا روپیہ پیسہ, تو اپنی تجیوریوں کو جو ہے لاک لگا دیا. یہ تو کردار تھا اس کا, جو اللہ ماشاء اللہ آج اگر ہم اس کسوٹی کو نصب کریں تو شاید ہم میں سے بھی اکثر و بیشتر کسی نہ کسی درجے میں اسی کسوٹی کے اوپر پورے اتریں گے. تو یہ حاضر ہوئے حضور کی خدمت حضرت عبداللہ ابن ابی ابی کے, حضور والد کا انتقال ہو گیا, اگر آپ اپنا کرتا عطا فرما دیں تو اس میں میں اس کی تدفین کر دوں, تدفین ہو جائے, کفن اس کا دے دوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ حضور یہ اللہ کا دشمن تھا, اللہ کے رسول کا دشمن تھا, اللہ کے دین کا دشمن تھا, لہذا آپ یہ اپنا کرتا اس کو ادا نہ کرے. لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو, جو بیٹے ہیں عبداللہ ابن ابی بن رئیس المنافقین کے, کرتا دے دیا. اور اس کے بعد پھر حضور نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم میرا یہ کرتا بھی اسے جہنم کے عذاب سے نہیں بچا سکے گا. تو یہاں ان لوگوں کو مخاطب کیا گیا, آمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا, ایمان محکم رکھو, ایمان کے تقاضوں کو ادا کرو, جو اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے, اللہ کے رسول پر ایمان کا تقاضا ہے. والنور الذی انزلنا, اور اتباع کرو اس نور کا جو ہم نے قرآن کی شکل میں نازل فرما دیا. یہ تو تقاضا اللہ کا ہے مجھ سے اور آپ سے. اگر ہم نے اللہ کی اس کتاب سے صرف نظر کیا ہے, نہ اسے پڑھنے کو تیار ہیں, نہ سمجھنے کو تیار ہیں, نہ غور و فکر کرنے کو تیار ہیں, عمل کرنے کی وادی تو کہیں بعد میں شروع ہوگی, تو کیا ہم مصداق بن سکیں گے اس آیت کا؟ دیکھ, تم پر لازم ہے کہ اتباع کرو اس کتاب کا جو ہم نے نازل کی, اس قرآن کی شکل میں. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ ہر شے دیکھ رہا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، ہر شے سے باخبر ہے. یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغاب، وہ دن کے جو جمع کرنے کا دن ہوگا جس دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، وہ ہوگا اصل ہار اور جیت کے فیصلے کا دن. وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا، اور جو شخص بھی ایمان رکھتا ہے اللہ پر، یہاں پھر نوٹ کر لیجئے، ایمان صرف قانونی اسلام نہیں، یقیناً وہ حد درجے اہم ہے، اس لیے کہ جب تک انسان قانونی گواہی نہیں دے گا اپنے قول کے ذریعے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس وقت تک تو وہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. تو یہ تو گویا کہ وہ شاہ درا ہے جو ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے، شاہ درا، وہ بڑا دروازہ جو کلمہ شہادت کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس سے گزر کر انسان اسلام کی وادی میں قدم رکھتا ہے. یہ کلمہ شہادت ہے، قولی گواہی ہے، ایک لیگل سٹیٹس ہے جو کسی شخص کو حاصل ہوتا ہے. تو یوم یجمعکم لیوم الجمع ذلک یوم التغابن، ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو شخص بھی ایمان محکم رکھے گا اللہ پر اور نیک اعمال کرے گا. یا خاص طور پر نوٹ کیجئے، قرآن حکیم میں ایمان اور عمل صالح اصطلاحات اکثر و بیشتر اکٹھی آئی. جو حضرات بھی اگر اس اصطلاح سے واقف ہیں جو ڈاکٹر صاحب استعمال کیا کرتے تھے، منتخب نصاب، اس کا سبق نمبر ایک مشتمل تھا سورۃ العصر پر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. چار بنیادی لوازم نجات، ایمان دل کے یقین والا جس کا لازمی نتیجہ انسان کے عمل پر پڑے گا. جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی مومن جو ہے فوش گوئی کرنے والا نہیں ہو سکتا. اگر فوش گوئی کر رہا ہے تو معلوم ہوا کہ ایمان اس کے دل میں اگر ہے تو اتنا کمزور ہے کہ اس کے عمل پر ظہور نہیں ہو رہا. کوئی مومن کسی پر بہتان تراضی کرنے والا نہیں ہو سکتا، تانہ زنی کرنے والا نہیں ہو سکتا. ہمارے نزدیک تو یہ عام نوعیت کے کوئی اخلاقی کچھ برائیاں ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بنیاد پر ایمان کی نفی کر رہے ہیں. چلیے ہم اس پہ کچھ ریلیکسیشن لے لیتے ہیں کہ ایمان نہیں ہے، اس کی بجائے ایمان اتنا کم ہے کہ اس کی سیرت و کردار پر اس کے کوئی اثرات جو ہے حویدہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی مظہر اس کی سیرت و کردار کے اوپر منقش ہو ہی نہیں رہا. یہاں ذرا خاص طور پر نوٹ کر لیجئے، بہت سے حضرات نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ ایک شخص کے ایمان کی نفی فرمائی ہے اور اللہ کو گواہ بنا کر نفی فرمائی، واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، تین مرتبہ حضور نے فرمایا خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. حالانکہ نوٹ کیجئے، صحابہ کرام جو سامنے موجود تھے، کیا ان کے لیے حضور کا صرف ایک دفعہ کہہ دینا کافی نہیں تھا؟ واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. لیکن معاملہ اتنا باریک ہے، اتنا اہم ہے کہ حضور نے تین مرتبہ فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں، خدا کی قسم وہ شخص مومن، تین مرتبہ. جو صحابہ کرام سامنے موجود ہوں گے آپ ان کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح وہ ایک دم پریشان ہو رہے ہوں گے کہ کون ہے وہ ناہنجار اور بدقسمت شخص جس کے ایمان کی نفی حضور نے تین مرتبہ اللہ کو گواہ بنا کر اس کے ایمان کی نفی کی. قیل لمن یا رسول اللہ، حضور کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ کون ہے وہ بدبخت؟ اب آگے خاص طور پر نوٹ کیجئے حضور نے کیا فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ وہ شخص جو زانی ہو، یہ نہیں فرمایا وہ شخص جو بدکار ہو، جو شراب پینے والا ہو، جس نے کسی انسانی جان کو قتل کیا ہو، بلکہ حضور نے اس اخلاقی برائی کا ذکر کیا جو ہمارے نزدیک شاید کسی گناہ کے درجے میں آتی نہیں. الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، خدا کی قسم وہ شخص مومن نہیں. تین مرتبہ حضور نے گواہی دی کس بات کی؟ کہ وہ شخص کے جس کی ایذا رسانی سے اس کا پڑوسی امن میں نہیں، بد اخلاق شخص ہے، جالم گلوچ کرنے والا ہے، اپنے پڑوسی کے آرام کا، اس کی استراحت کا قطعاً کوئی خیال نہیں، اپنے پڑوسی کے حقوق ادا نہیں کر رہا. کیا ہمارے نزدیک یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے؟ کیا ملک میں کوئی قانون ہے کہ جس کی زد میں یہ جرم آئے گا؟ اور اس کو جس طرح ہم اپنے پاؤں تلے رونتے ہیں اس کا آپ کو بھی اندازہ ہے، مجھے بھی اندازہ ہے. اکثر و بیشتر لوگ تو چونکہ اب ان علاقوں میں شفٹ ہو گئے کہ جہاں وہ پڑوس بنتا ہی نہیں، ورنہ ذرا چلے جائیے یہ کرشن نگر کا علاقہ اسلام پورہ میں چلے جائیے، اندرون شہر چلے جائیے، بات تو گویا کہ ایک مکان ہے وہ دوسرے مکان کے ساتھ بالکل لگا ہوا ہے. اب ایک صاحب جو ہے کہ فل آواز میں ڈک اگر انہوں نے اونچا کر دیا تو ساتھ والوں پر کیا بیت رہی ہے؟ کوئی بیمار ہے، کوئی بچہ ہے جو امتحان کی تیاری کر رہا ہے، کسی اور اعتبار سے کوئی ذہنی مریض ہے جس کے لیے بلند آواز ہی جو ہے اس کی اس ذہن اس مرض کے اندر اضافہ کرنے والی ہے، کوئی ہے کہ جو ان چیزوں کا خیال رکھے گا؟ اور حضور نے تین مرتبہ نفی فرمائی اس شخص کی کہ جس کی ایزا سے اس کا پڑوسی ہونے نہیں. یہ کون سا ایمان ہے؟ کوئی شخص بڑا عابد ہے، زاہد ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عمر حج کے بے شمار کیے، لیکن یہ کہ اگر ان باتوں میں محتاط نہیں ہے، حقوق العباد کے ضمن میں اگر اس کا پیمانہ جو ہے وہ کسوٹی موجود نہیں ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہے، تو معلوم ہوا کہ اس کا ایمان وہ جو صرف قانون کے درجے میں، اس کا کوئی حقیقی تعلق اس ایمان قلبی کے ساتھ نہیں ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون بصیر. یہ ایمان ہے کہ جو درکار ہے، اللہ پر ایمان، اس کی بندگی، اس کی اطاعت، اس کی فرما برداری، اس کی شریعت پر عمل کرنا، اللہ کے رسول پر ایمان، اتباع رسول، اطاعت رسول. آج ہم 1400 برس بعد موجود ہیں، لیکن ہم پر لازم ہے، اس لیے کہ ہمارے لیے اصل دلیل ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اے مسلمانوں، جس شے کا حکم ہمارے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس پر لبے کہو، اس پر ایمان لے آؤ، اس کی اطاعت کرو، اور جس شے سے ہمارے رسول روک دے اس سے رک جاؤ. ایمان تو کہتے اسی کو، باقی اللہ تعالیٰ آسمان سے اتر کر زمین پر آ کر تو حکم نہیں دے گا. ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس شخص نے بھی اللہ کے رسول کی اطاعت کی، اس نے اصل میں رسول کی اطاعت نہیں کی، اللہ کی اطاعت کی. تو فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. تو حضرات، پہلا رکوع جو اس سورہ مبارکہ کا، اگرچہ میں نے ابتدان جو عرض کی تھی، پھر اس میں سمجھتا ہوں کہ مجھے معذرت ہی کرنی چاہیے، اس لیے کہ اصل موضوع جو تھا وہ دوسرا رکوع تھا میرا، لیکن یہ کہ پہلا رکوع بھی سورہ مبارکہ کا انتہائی اہم ہے، اور میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اور اپنی دانست میں ذرا اس میں گویا کہ کسی درجے میں جو ہے جامعیت کا رنگ پیدا کرتے ہوئے پہلے رکوع کا آپ کے سامنے مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ جو کسوٹی فراہم کی ہے قرآن حکیم نے، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ وہ دو ان ستونوں پر مشتمل ہے جو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیمانہ ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ اس کسوٹی پر ہمیں پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی اس کتاب حکیم کی تلاوت کرنا، اس کو غور و فکر کے ساتھ سمجھ کر پڑھنا، اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے اور معصیت کی زندگی سے محفوظ فرما لے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات العظیم.